السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم الحمدللہ 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. اس پارے میں 5 سورتیں مکمل ہیں، سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف، اور ایک سورت سورۃ الزاریات، اس کی مجموعی طور پر 60 آیتیں ہیں. 30 آیتیں 26ویں پارے میں ہیں اور 30 ہی آیتیں اس کی 27ویں پارے میں ہیں. سب سے پہلے سورۃ الاحقاف، جس سے کہ 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ احقاف عقائد اور اعمال کی اصلاح کا بڑا ایک مؤثر بیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید کی دعوت، شرک کی مذمت، رسالت کی حقانیت، تاریخ سے عبرت، اچھے کردار کی عظمت، برے کردار کی خباثت اور اخروی جزا و سزا کی کیفیت ایسے مؤثر اسلوب میں بیان کی ہے کہ وہ انسان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے کافی. مختصر صورت لیکن بڑی مؤثر، بڑی جامع. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کل 35 آیات ہیں، ان میں سے آیات 1-6 میں شرک کی مذمت ہے، آیات 7-12 میں مشرکین مکہ کے ساتھ ایک کشمکش کا بیان ہے، آیات 13-16 میں مثالی کردار کی وضاحت ہے، آیات 17-20 میں برے کردار کی مذمت ہے، آیات 21-28 میں تاریخ سے عبرت ہے، آیات 29-32 میں جنات کی ایمان افروز دعوت کا بیان ہے، اور آیات 33-35 میں احوال آخرت کا بیان ہے. اب آیات 1-4، ان آیات کا موضوع ہے کیا شرک کے جرم کے لیے کوئی جواز ہے. اللہ نے وضاحت فرمائی کہ دیکھو، اس نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات، اور کائنات میں ہر شے با مقصد، لیکن اللہ کے ساتھ جن ہستیوں کو شریک کیا جا رہا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کیا کائنات کی تخلیق میں یا کائنات کے نظام کو چلانے میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے؟ کیا اللہ نے اپنی کسی کتاب میں تمہیں بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستیاں بھی کائنات کے بنانے یا چلانے میں شریک ہیں؟ جب ان سوالوں کا کوئی جواب مشرکین کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا جواز ہے کسی اور ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا؟ بلا شبہ یہ شرک، یہ بہت بڑی اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ شرک عظیم ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. آیات 5-6 میں فرمایا کہ روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے. مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف قسم کے معبود شریک کرتے رہے، کبھی بے جان اشیاء کو، پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو، آگ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اور کبھی شیاطین، چاہے وہ پنڈت ہوں، چاہے وہ پروہت ہوں، چاہے وہ دنیا دار قسم کے پیر ہوں، یعنی دنیا داروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اور ایک شکل یہ بھی رہی ہے کہ فرشتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا. ان آیات میں بتایا گیا کہ یہ جو اولیاء اللہ یا فرشتے ہیں، یہ مشرکین کی دعاؤں سے، ان کی عبادت سے، ان کی نظر و نیاز سے غافل ہیں. جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو فرمایا کہ وہ اس روز ان کے دشمن ہوں گے، اور ان کی تمام عبادات، ان کی دعاؤں، ان کی نظر و نیاز سے اعلان بیزاری کریں گے. گویا جن ہستیوں سے ان کو امید تھی کہ یہ ہماری شفاعت کریں گی، وہی اس روز ان کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کریں گے. باغ بانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اللہ کے نیک بندے دنیا میں آ کے ہمیں توحید کی تلقین کرتے رہے، اور ہم نے مرنے کے بعد انہیں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. آیات 7-8 میں قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات، ان کا ذکر اور اس کے بعد ان کا جواب ہے. جب مشرکین مکہ کے سامنے قرآن مجید کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تو کبھی تو کہتے کہ ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، جو سن لیتا ہے اس پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ یہ حضرت محمد نے خود سے بنا لیا. جواب میں کہا گیا کہ دیکھو، اگر حضرت محمد خود سے کوئی کلام بناتے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ ان کی پکڑ کرتا، اور کوئی پھر ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکتا. اللہ جانتا ہے کہ تم کس قسم کے بہتان لگا رہے ہو قرآن مجید پر اور اللہ کے رسول پر. لیکن فرمایا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، اگر اب بھی تم توبہ کر لو اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جرائم معاف کر دے گا اور تم پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے گا. آیات 9-10 میں یہ مضمون ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین مکہ کو آگاہ کرے کہ نمبر ایک، میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے کہ مجھ سے پہلے کئی رسول آئے. ماں کن تو بدم من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں. نمبر دو، میں اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا انجام آخر میں کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نمبر تین، میں تو خود پیروی کر رہا ہوں اس کلام کی جو اللہ میری طرف وہی فرما رہا ہے. اور نمبر چار، میں تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. نمبر پانچ، میری رسالت کا ثبوت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک سچے عالم نے میری رسالت کی تصدیق کی ہے اور وہ ایمان لے آیا. یہاں اشارہ ہے یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن، ان کی بارکت العلیٰ کتاب ہے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے 80 علوم کا ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کون سی آیت مکی دور میں نازل ہوئی، کون سی مدنی. تو انہوں نے آیت 10 کے بارے میں کہا کہ یہ گو کہ سورہ احقاف مکی ہے، لیکن یہ آیت مدنی دور میں نازل ہوئی اور اس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کے وقت مدینہ تشریف لائے، جیسے آپ مدینہ پہنچے تو میں بھی آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے. جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میری نظر آپ کے رخ انور پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان ھذا الوجھ لیس بوجھ کاذب، بلا شبہ یہ چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں. پھر آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں مزید بھی حدیث میں، لیکن اس وقت جو متعلقہ الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ آیات 11-12 میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید اللہ کا کوئی اعلیٰ کلام ہوتا تو پھر جو مکے کے بڑے اہم سردار ہیں وہ آگے بڑھ کے اس پر ایمان لاتے۔ اس پر تو ایمان لا رہے ہیں ہمارے غلام اور ہمارے گھٹیا لوگ معاذ اللہ۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نمبر ایک، قرآن حکیم بلا شبہ اعلیٰ ترین کلام ہے، البتہ مشرکین مکہ کا باطن خبیث ہے، اور خبیث شے پر کوئی اعلیٰ لطیف اور شے کوئی اعلیٰ اور لطیف شے بھی مفید اثرات مرتب نہیں کر سکتے۔ زمین اچھی ہو تو بارش کے برسنے سے نباتات اگتی ہیں، اور اگر زمین ہی نکمی ہو تو سورہ اعراف میں مضمون آتا ہے کہ جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، اور اب اسے کہتے ہیں کہ یہ افکن قدیم، معاذ اللہ یہ پرانا اور من گھڑت بات ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ نمبر دو، قرآن حکیم پرانی من گھڑت بات نہیں، بلکہ یہ قدیم حق ہے جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں۔ پہلے تورات لوگوں کے لیے امام الرحمت تھی، اور اب یہ مقام قرآن مجید کو حاصل ہے۔ نمبر تین، اللہ نے قرآن مجید کو بڑی فصیح و بلیغ زبان یعنی عربی میں نازل کیا۔ عربی زبان قیامت تک زندہ رہے گی، اور لوگ اس زبان کو سیکھ کر قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے رہیں گے۔ مزید فرمایا نمبر چار، کہ قرآن حکیم کی دعوت بہت ہی سادہ، دو ٹوک اور بے داغ ہے۔ جو لوگ اس کی تعلیمات عمل نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں اور بدترین انجام سے دوچار ہوں گے، اور جو اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہی نیکوکار ہیں، اور ان کے لیے عظیم اجر کی خوشخبری اور بشارت ہے۔ آیات 13-14 میں ایک مثالی کردار کا بیان ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق مثالی کردار یہ ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ میرا رب یعنی میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میری تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ جائے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ جائے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اسے صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی کا خوف ہو، اللہ ہی سے امید ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اللہ کی مکمل اطاعت کرے، اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرے۔ ان آیات میں خوشخبری دی گئی کہ جو اس کردار کا حامل شخص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اس پر وہی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے ولیوں کی ہے، کہ نہ ماضی کے حادثات انہیں غمگین کرتے ہیں اور نہ مستقبل کے اندیشے انہیں پریشان اور فکر مند کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں یہی کردار عطا فرمائے۔ آیات 15-16، اللہ کا بندوں کے لیے عظیم تحفہ، ایک ایمان افروز دعا اللہ نے ہمیں ان آیات میں سکھائی ہے۔ آیت 15 میں والدین کے ساتھ پہلے حسن سلوک کی تلقین کی گئی، خاص طور پر بچے کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے جو مشقت ماں جھیلتی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین اور خاص طور پر اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر والدین کے حقوق کے ذکر کے بعد یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی کو پہنچتا ہے۔ ایک ہے جسمانی بلوغت، وہ تو حاصل ہو جاتی ہے 16-17-18 سال کی عمر میں، فکری اعتبار سے انسان کی بلوغت کی عمر 40 سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی عمر میں نبوت پہ سرفراز کیا گیا۔ فرمایا اس آیت میں کہ عمر کے اس حصے پر پہنچ کر، اس مرحلے پر پہنچ کر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں دعا کرتا ہے، اس کے بعد بڑی ایمان افروز دعا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو ہی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضا، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کر سکوں جس سے کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کی بھی میرے لیے اصلاح کر دے۔ میری اولاد کو میرے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے. انی تبتو الیک و انی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تیری فرما برداری کا عہد کرتا ہوں. آیت 15 میں یہ دعا ہے، آیت 16 میں خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک بندوں کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا، ان کا نام اعمال کو دیکھے گا اور گناہوں سے اللہ تعالی صرف نظر کرے گا، صرف نیکیوں پر نگاہ رکھے گا اور نیکیاں قبول فرمائے گا، اور پھر جنت کی وہ نعمتیں دے گا کہ جن سے وہ سدا لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یہ ایک اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معمولات میں مستقل شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 17-19 میں برے کردار اور اس کے انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے کہ جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی رائے اختیار کرے. والدین اسے تلقین کریں کہ بھائی اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور وہ کہے کہ حقیقت نہیں ہے، یہ افسانہ ہے، مجھ سے پہلے کئی لوگ مر چکے ہیں، آج تک تو کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آیا، اور وہ اپنے اس گمراہی کے اوپر ڈٹا رہے. ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ کیے بغیر مر جائیں گے تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے قانون عذاب کا اطلاق ہوگا، وہ دائمی خسارے سے دوچار ہوں گے، اور پھر جہنم میں ان کے جرائم کے اعتبار سے درجہ بندی ہوگی، بڑے بڑے مجرموں کو زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. اور ایسا شخص بھی بڑا مجرم ہے جس کو نیک والدین ملے، اچھا ماحول ملے، لیکن پھر بھی وہ نیکی کے روش پر کاربند نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ گمراہی کا رستہ اختیار کرے. اللہ ہمیں ایسے کردار سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 20 میں حقیقت بیان کی گئی کہ کافروں کو نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے. جب کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ ان کی حسرت میں مزید اضافہ فرمائے گا. اللہ کہے گا تم نے دنیا میں کچھ نیک کام بھی کیے تھے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو تم اپنے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں پا چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تمہیں ذلت والے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا کیونکہ تم نے تکبر کرتے ہوئے ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا اور ڈھیٹ بن کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے. آیات 21-23 میں تاریخ سے ایک برے کردار کی مثال، قوم عاد کی روش اس کا بیان ہے. قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور خبردار کیا کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو ایک بڑے دن کا عذاب تم پہ مسلط ہو جائے گا. قوم نے بڑے تکبر سے کہا کہ اچھا اے ہود، ہم تمہاری دعوت قبول کر لیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جو عذاب ہم پر لانا ہے لے آؤ. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ عذاب تو اللہ لائے گا، البتہ میرا یہ کام ہے کہ میں تمہیں مسلسل سمجھاتا رہوں مسلسل سمجھاتا رہوں. بڑا پیارا کسی کا شعر ہے کہ ایک طرز تغافل ہے صبح ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، تم جہالت پہ اترے رہو، تم اپنی ہٹ درمی پہ اترے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، اپنے مشن کو چھوڑیں گے نہیں. آیات 24-25 کا مضمون ہے کہ جسے رحمت سمجھ رہے تھے وہی زحمت ثابت ہوئی. جب قوم عاد پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے بڑے گاڑے بادل ان کی بستیوں کی طرف بھیجے، جب ان بادلوں کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ بڑے گاڑے بادل سیاہ رنگ کے ہماری بستیوں کی طرف آ رہے ہیں اور اب ہماری کھیتیوں پر رحمتوں کی بارش برسے گی اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی. لیکن وہ بادل حقیقت میں اللہ کا عذاب تھے، بڑی تیز ہوائیں ان بادلوں کو لا رہی تھیں، ان ہواؤں کی شدت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلے گی، اور اب ان ہواؤں کے سامنے جو بھی شخص آیا ہواؤں نے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا. تو دمبرو کل شیئن بامر ربہا، سوائے اہل ایمان کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. اب صورت یہ رہ گئی کہ جو بڑے بڑے شاندار محل بنائے تھے وہ تو موجود تھے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو چکے تھے. بلا شبہ مجرم قومیں اسی انجام کی مستحق ہیں. آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ہلاک ہونے والی قومیں زیادہ طاقتور تھیں. فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ اور بعد میں آنے والی ہر سرکش قوم ذرا دیکھے کہ ماضی میں جن قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ قوت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بہت آگے تھی، اللہ نے انہیں سمجھ بوجھ کی صلاحیت بھی دی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا، اور اس سرکشی پر جب انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی تو بڑے تکبر کے ساتھ اس وعید کا مذاق اڑایا، لیکن بالآخر اسی عذاب نے آ کر انہیں تباہ کیا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. آیات 27-28 میں اللہ نے ایک سوال کیا ہے مشرکین سے کہ خود ساختہ معبودوں نے انہیں تباہی سے کیوں نہ بچایا؟ ان کے دعوے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، لیکن جب عذاب آیا تو کوئی خود ساختہ معبود آ کر ان کو بچا نہ سکا، گویا یہ ان کا سارے کا سارا عقیدہ جھوٹا تھا. اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے ان پر حقیقت واضح کر دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی مشکل کشا نہیں. انہوں نے اس کے باوجود شرک کیا اور گویا خود اپنی بربادی کو دعوت دی. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. آیات 29-30 بڑا ایمان افروز مضمون ہے، اور قرآن کی عظمت جنات کی زبانی بیان کی گئی ہے. جب دنیا میں انسان، ان کی اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہی تھی، آپ کی دعوت کو جھٹلا رہی تھی، ایسے میں اللہ نے آپ کی دلجوئی کے لیے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جیسے انہوں نے قرآن مجید سنا ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنو. جب قرآن مجید سنا ایک دم ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن مجید سنا ہے، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو تورات کے بعد نازل ہوئی. گویا ان جنات کو پتہ نہیں تھا کہ درمیان میں انجیل بھی نازل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ان ضلع من بعد کتاب موسیٰ، یہ پرانی آسمانی کتابوں کی جو سابقہ کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور ایک بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے. اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو قرآن کی عظمت بیان کی جنات میں. آیات 31-32 میں اب حق کی دعوت جنات کی زبانی. جنات نے اپنی قوم کے سامنے قرآن کے حق ہونے کی گواہی دینے کے بعد اس حق کو قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور کہا کہ اس داعی حق کی پکار پہ لبیک کہو کہ جس پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے. جو لوگ ایسا کریں گے اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہم اللہ کی پکڑ سے نہ خود بچ سکتے ہیں نہ کوئی ہمیں بچا سکتا ہے. ایسی روش کھلی گمراہی اور انسان کو خسارے میں لے جانے والی ہے. اب یہاں پر بانی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، جنات نے ایک مرتبہ قرآن مجید سنا، نہ صرف ایمان لائے بلکہ قرآن کے مبلغ بن گئے، اس کی دعوت دینا شروع کر دی، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت دے کہ ہم بھی قرآن مجید کو سنیں عمل کی نیت سے، اور اس کے بعد اس کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. یہی اعلیٰ ترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں. آیات 33-34 میں یہ مضمون ہے کہ پوری کائنات کا خالق کیا انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں یعنی 6 مرحلوں میں آسمان اور زمین کو بنایا. اس کے بعد یہود کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں دن تھک چکا تھا لہذا اس نے آرام کیا. فرمایا ولم یا بخلق ہننا، اللہ اتنی بڑی کائنات کو بنا کر تھک نہیں گیا. تو جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے کیا وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا دوبارہ اٹھنا حق نہیں ہے؟ اب تمہیں یقین آ گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمیں یقین آ گیا، آپ نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا ہے اللہ. اللہ فرمائے گا اپنے انکار کی سزا پاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہو. آخری آیت سورہ کاف کی آیت 35، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی. آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ مشرکین آپ کو دکھ دے رہے ہیں اور آپ بعض اوقات چاہتے ہیں کہ اللہ ان کا فیصلہ جلدی کر دے، لیکن آپ اس کے حوالے سے صبر کیجئے. جیسے کہ ماضی میں اولو العزم من الرسل حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، انہوں نے صبر کیا ہے. کفار کے عذاب کے حوالے سے جلدی نہ کریں، ان قریب قیامت آئے گی. اس روز کافر دنیا کی زندگی کو سمجھیں گے جیسے کہ بس ہم ایک گھڑی، ایک لمحہ دنیا میں رہے. افسوس کریں گے کہ ہم نے وقتی لذتوں کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں ترجیح دے دی، کتنا گھاٹے کا سودا کیا. فرمایا کہ اس میں دنیا داروں کے لیے ایک پیغام ہے، اگر انہوں نے اس پیغام سے سبق نہ سیکھا تو پھر ایسے فاسقوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاک پھر کون ہوگا مگر یہی دنیا دار اور فاسق. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 26 پارے میں دوسری سورت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی سورت ہے. اس سورت میں اللہ نے تین کرداروں کو بے نقاب کیا ہے، یعنی بالکل واضح طور پر ان کو بیان کیا ہے. ان میں ایک اچھا کردار ہے مومنین کا، اور دو برے کردار ہیں، ایک کافروں کا اور ایک منافقوں کا. بڑے مؤثر پیرائے میں ان تینوں کرداروں کی تفصیل بیان ہوئی ہے. آیات کا تجزیہ، آیات 1-15 مومنوں اور کافروں کا کردار اور ان کا انجام، آیات 16-31 منافقانہ کردار کی مذمت، آیات 32-34 کافروں کی مذمت، اور آیات 35-38 مومنوں کے لیے ہدایات. اب آیات 1-3 میں دو قومی نظریے کا بیان ہے. اللہ کی نگاہ میں بھی دنیا میں قومیں دو ہی ہیں، ایک ہے کافر اور دوسرے ہیں مومن. کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا. ان کی تمام نیکیاں بھی اللہ نے برباد کر دی، اور ان کا برا انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے بجائے حق کے باطل کی پیروی کی. اور مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پر کہا گیا کہ وآمنوا بما نزل علی محمد. مومن وہ ہے کہ جو حضرت محمد پر ایمان لائے. تو یہودی مومن نہیں ہے، عیسائی مومن نہیں ہے، حالانکہ عیسائی اللہ کے رسول نبی اکرم سے پہلے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، مومن نہیں. مومن وہ ہوگا جو ہر نبی ہر رسول کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم. میڈیا پر بعض دانشور غلط چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی بھی مومن ہیں، عیسائی بھی مومن ہیں، مسلمان بھی مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر رسول پر ایمان لائیں. لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کا بھی انکار نہ کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نومنو ببعضہم ونکفرو ببعض اولئک هم الکافرون حقا، جو لوگ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، سورہ نساء میں آیت نمبر 150 میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں.
تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری. تو فرمایا مومن وہ ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، ان کی بیان کرتا تمام تعلیمات پر ایمان لایا، اور پھر ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا. اللہ نے ان کی تمام گناہ معاف کر دی اور ہمیشہ کے لیے ان کا حال سنوار دیا. واسطہ عالم یہ نام انہیں اس لیے ملا جو انہوں نے حق کی پیروی کی. ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی ہوتا ہے جس کا ان آیات کا ذکر نہیں ہے، جو ایمان لانے کا محض زبانی کلامی دعویٰ کرتا ہے. اس کا ذکر آگے آتا ہے، دنیا میں ان کا شمار مومنوں میں کیا جاتا ہے لیکن آخرت میں ان کا شمار کافروں کے ساتھ ہوگا. تو گروہ دنیا میں بھی کوئی ہے، آخرت میں بھی کوئی ہے، مومن اور کافر. منافق دنیا میں شامل سمجھے جاتے ہیں مومنوں میں، لیکن آخرت میں وہ چلے جائیں گے کافروں کی ضرورت. آیات 4-6 کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات. غزوہ بدر سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. فرمایا کہ جب تم کافروں کے خلاف میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پھر ان کا کوئی لحاظ نہ کرو. جو کافر میدان جنگ میں آ گیا ہے ان کی اچھی طرح سے کمر توڑو، ان کے خون خون دے دی کرو. ہاں جب اس پوری جنگ کے دوران، جنگ کے مرحلے میں کافر حتمی طور پر شکست تسلیم کر لیں تو پھر اس وقت
تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں گرفتار کر کے ان کی جان بخش کر انہیں جان بخشی کر کے انہیں گرفتار کر لو اور غلام بنا لو، اور پھر چاہو تو غلاموں کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور یا چاہو تو احسان کر کے بغیر فدیے کے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کافروں کو اپنے عذاب سے بھی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر میدان میں آ کر اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے جان کی بازی لگاتے ہیں، شہادت کے جام نوش کرتے ہیں، ان کی قربانی ہرگز ضائع نہیں جائے گی، اللہ انہیں دائمی کامیابی عطا فرمائے گا، ان کا حال سنوار دے گا، انہیں روز قیامت جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ جنت کہ جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد لطف اندوز ہو رہے ہیں، ابھی ان کا جنت میں قیام عارضی ہے، اور قیامت کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے؟ فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہم کیسے کریں؟ نمبر 1، اللہ کے دین کے انفرادی احکامات پر ہم عمل کریں۔ نمبر 2، اللہ کے دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کریں۔ اور نمبر 3، اللہ کے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے مال و جان سے اجتماعی جد و جہد کریں۔ ہم نے اپنی ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے غفلت برتی، اللہ ہم سے ناراض ہوا، لہذا آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سے اللہ کی مدد آئے گی اور ہمیں دنیا میں عزت حاصل ہوگی۔ آیات 8-11 کا مضمون ہے کہ کافر برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ کافر تباہ برباد ہو کر رہیں گے اور ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے۔ ماضی میں اللہ نے کئی کافر قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تباہ و برباد کیا، کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا کوئی مولا، کوئی ان کا حمایتی، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا مولا، مسلمانوں کا ساتھی، مسلمانوں کا پشت پناہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کافروں کی محرومی اور ان کی تباہی یقینی ہے، اس لیے کہ لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا، کوئی رفیق، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12، کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ کافر دنیا میں اسی طرح سے مزے کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مومن یہاں پر شریعت کی پابندیوں کی وجہ سے کچھ ایک قید کسی کیفیت میں ہے، یہاں جا سکتے یہاں نہیں جا سکتے، یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے، اس ذریعے سے کما سکتے ذریعے سے نہیں کما سکتے، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر پابندیاں ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، مسلم شریف کی روایت، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہمیں اس محدود زندگی میں وقتی طور پر جو پابندیاں ہیں شریعت کی وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر ہمیں آخرت کی دائمی اور بہترین نعمتیں حاصل ہو سکیں۔ آمین۔ آیات 13-14 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے اور خاص طور پر بیت اللہ سے بڑی محبت تھی، اور جب مشرکین نے آپ کو وہاں سے ہجرت سے مجبور کر دیا تو آپ بڑے غمگین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں آپ کو تسلی دی کہ جس قوم نے آپ کو مکے سے ہجرت پر مجبور کیا ہے، اس کے مقابلے میں سابقہ قومیں کہیں زیادہ طاقتور تھیں، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، نہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، نہ کوئی ان کی مدد کو آیا۔ اسی طریقے پر مشرکین مکہ بھی مغلوب ہوں گے اور ان قریب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے برے اعمال کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں اور سرکشی میں بہکے ہوئے خواہشات کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ 4 دن کی چاندنی ہے، عنقریب یہ ذلیل ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہوں گے اور مکے میں ایک فاتح کی حیثیت سے آ جائیں گے۔ آیت 15 میں جنت کے مشروبات کا ذکر ہے، فرمایا کہ جنت میں 4 قسم کے مشروبات کی نہریں ہوں گی، نمبر ایک، ایسے پانی کی نہر جو ہمیشہ تازہ رہے گا اور کبھی اس کا ذائقہ بو اور رنگ تبدیل نہیں ہوگا. ایسے دودھ کی نہر جو ہمیشہ تازہ اور خالص رہے گا اور اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ایسی شراب کی نہر جس میں پینے والوں کے لیے انوکھی لذت ہوگی، اور ایسے خالص شہد کی نہر جسے مکمل طور پر صاف کر لیا گیا ہو. مزید فرمایا کہ مشروبات کے علاوہ جنت میں ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہوں گے. یہ انعام ہے متقیوں کا، اس کے برعکس کافر ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آیات 16-18 میں منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہے. منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور بظاہر ایسے ایک اداکاری کرتے تھے کہ بڑی توجہ سے آپ کی بات کو سن رہے ہیں، لیکن سنتے نہیں تھے. اور جب محفل برخاست ہوتی تو پھر صحابہ اکرام سے پوچھتے کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، اور اس بات کا مطلب کیا تھا، اور اس بات کا اصل مقصد کیا تھا. معاذ اللہ، جبکہ فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول کی باتوں کی پیروی نہیں کر رہے، نہ اس کے لیے آتے ہیں، یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اس کے برعکس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے رسول کی مجلس میں ہدایت کے حصول کی نیت سے آتے ہیں، تو اللہ نے مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. فرمایا کہ جو لوگ حق کا حق واضح ہونے کے باوجود ابھی بھی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور اس کے بعد حساب کتاب ہو جائے. تو قیامت تو قریب آ چکی ہے، فقط جا اشراتہا، اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اس کی سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت ہی آئے گی. اللہ ہمیں منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 19 میں سچے مومنوں کی خطائیں بخش دی جائیں گی، اس مضمون کا بیان ہے. منافقین کے لیے اللہ کے یہاں بخشش نہیں، البتہ اگر سچے مومنین سے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کی صورت پیدا فرما دے گا. اسی حوالے سے اس آیت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی. اللہ معبود حقیقی ہے، بندوں پر رحم کرنے والا ہے، آپ اس کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کیجیے، ان معاملات کے لیے بھی جن میں آپ کے عظیم مقام کے معیار کے اعتبار سے کمی رہ گئی. آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کے اعتبار سے وہ کمی رہ گئی، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے بخشش کی. اور مومن مردوں اور مومن خواتین کی خطاؤں کے حوالے سے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتوں، ارادوں، احوال سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت ایک بندہ کس مقام پر اور کس حال پہ مال میں ہے، اس کا آخری مقام، اس کا آخری انجام کیا ہوگا. لہذا جو بھی نیک نیت ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی بخشش فرما دے گا. آیات 20-21 میں منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے. اللہ نے دوران سفر ہجرت سورہ حج کی آیت 39 میں مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی. مکی دور میں حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، لیکن ہجرت کے دوران ہاتھ کھولنے کی اجازت مل گئی. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری شروع کی، تو منافقین نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے واضح حکم کیوں نہیں دیا، اور ہم آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کیوں جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ وہی روش ہے جو آج منکرین حدیث کی ہے، ان کے نزدیک بھی اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت نہیں. اگر بات قرآن میں ہوگی تو ٹھیک ہے، حدیث میں ہے تو وہ حجت نہیں ہے، معاذ اللہ. تو گویا منکرین حدیث کی روش منافقانہ ہے. منافقین یہی مطالبہ کرتے تھے، قرآن میں بات کیوں نازل نہیں ہو رہی، حکم کیوں نہیں آ رہا. جب اللہ نے پھر سورۃ البقرہ میں آیت 216 میں جنگ کے فرض ہونے کا حکم نازل کر دیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو. اب اس کے بعد یہ آیات بتا رہی ہیں کہ منافقین کے اوپر وہ عالم طاری تھا جو ایسے شخص پر ہوتا ہے جس پر موت کا وقت آ گیا، اور جس طرح سے موت کے وقت اس کی آنکھیں پتھراتی ہیں اور اس کی آنکھیں گردش کر رہی ہوتی ہیں عجیب طرح، اسی طرح سے ان کی آنکھیں بھی اس وقت پتھراتی ہیں اور گردش کرتی ہیں، ایسے بزدلوں کے لیے بربادی ہے. فرمایا کہ مطلوب روش تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو خلوص کے ساتھ مشورہ دو، اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے اس فیصلے پر دل و جان کے ساتھ عمل کرو. اللہ تعالی ہمیں منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، اور پورے جذبے کے ساتھ اور نظم کی پابندی کے ساتھ اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آیات 22-23 کا مضمون یہ ہے کہ تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا ہے. منافقین کہتے تھے کہ اللہ کی مدد فوری کیوں نہیں آتی، اور بغیر جنگ کے ہی کیوں نہیں ہمیں غلبہ اور حکومت مل جاتی. فرمایا کہ نہیں، ابھی تم کچے پکے ہو، اگر تمہیں اس وقت حکومت مل گئی تو تم خواہشات کی پیروی کرو گے اور اپنے اقتدار اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے خونی رشتوں کو بھی تم کاٹنا شروع کر دو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ حکومت وہ قائم ہو جو فساد کو ختم کرے. جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہیں وہ کہاں فساد کو ختم کریں گے؟ وہ لوگ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، خواہشات کی پیروی میں اپنے اختیارات کے غلط استعمال کریں گے. اور فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اندھا بہرا کر دیتا اور وہ بڑی صفاقی اور ڈھٹائی سے ظلم کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں آزمائشوں سے گزارے گا، جب تم پکے ہو جاؤ گے، کندن بن جاؤ گے، تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، تب فتح حاصل ہوگی، تب حکومت ملے گی، تب اختیار ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد بازی سے محفوظ فرمائے. آج ہم میں سے بھی بعض لوگ دین کے خادم چاہتے ہیں بس جلدی کچھ ہو جائے، جلدی کچھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے ایسی تربیت ہو کہ لوگوں میں خدا خوفی تقویٰ پیدا ہو، اب جب انہیں اختیار ملے تو وہ تقوے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مصنون طریقے سے ایک عادلانہ حکومت اور عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے. آج 24 میں فرمایا کہ قرآن حکیم پر تدبر سے منافقت ختم ہوتی ہے. جوڑا گیا منافقوں کو، کیا فلا تدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں تالے؟ قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو پھر قرآن مجید دل میں ایمان داخل کرے گا، منافقت نکلے گی، دنیا داری نکلے گی، بزدلی نکلے گی، اور انسان واقعتاً خدا خوفی اور تقوی ان کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا. قرآن مجید شفاء لما فی الصدور ہے، سورہ یونس آیت 57. جتنی بھی بیماریاں دل میں ہیں ان سب کا علاج اگر ہے تو وہ قرآن مجید میں ہے. اللہ ہمیں اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے، اور سمجھ سمجھ کر اس کے مضامین پر غور و فکر کرنے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیات 25-26 میں فرمایا کہ شیطان دھوکہ دے کر منافق بنا دیتا ہے. یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ منافقین خلوص دل سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب ان کے سامنے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کا حکم آیا اور پھر مال اور جان پیش کرنے کا تقاضا آیا تو دنیا کی محبت غالب ہو گئی اور پسپائی اختیار کی. اب شیطان کو موقع مل گیا، اور شیطان نے انہیں امیدیں دلائیں کہ بغیر مال و جان کی قربانی کے بھی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اور اس نے ان کو پھر منافقت میں انتہائی پکا کر دیا. اب ان کی منافقت کی انتہا ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں یہود سے ساز باز کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے. اسلام کے غلبے کی تحریک کے خلاف ان کی سازشوں کا سبب یہ ہے کہ اس تحریک نے ان کی بزدلی اور دنیا کی محبت والی کمزوری کو ظاہر کر کے انہیں رسوا کر دیا ہے. اللہ ان کی سازشوں سے خوب واقف ہے اور عنقریب ان کو ان کے جرائم کی سزا دے گا. آیات 27-28، موت کے فرشتے جب منافقین کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر زوردار ضربے لگاتے ہیں. ان بدبختوں نے وہ جرائم کیے جن سے اللہ ناراض ہوا، انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کو پسند نہیں کیا، لہذا اللہ نے بھی ان کی خلوص سے خالی نیکیوں کو قبول نہیں کیا اور ان کے اجر و ثواب سے ان کو محروم کر دیا. اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. آیات 29-31 میں فرمایا کہ اللہ آزمائش کے ذریعے منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے. منافقین اپنے لچھے دار گفتگو سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے اندر کی بزدلی اور مال و جان سے ان کی محبت ظاہر نہ ہوگی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھڑے اور کھوٹے کو ظاہر کر کے رہے گا. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان منافقین کے چہروں سے ظاہر کر دیتا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ ان کی گفتگو کے انداز سے ان کو پہچان لیں گے. اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی بار بار انہیں آزمائے گا، دین کی سربلندی کے لیے مسلسل مال و جان لگانے کے تقاضے آئیں گے، اور ایسے مواقع پر ان کا فرار ان کی منافقت کو ظاہر کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرمائے. آیات 32 تا 33 میں گستاخان رسول کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، یہ اس مضمون کا بیان ہے. ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ دعوت قبول کرنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، انہیں کسی نیکی کا اجر نہیں ملے گا. نمبر دو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. اس اطاعت سے گریز بھی عملی اعتبار سے اللہ اس کے رسول کی توہین ہے، اور اس کی سزا بھی یہی ہے کہ تمام نیکیاں انسان کی ضائع کر دی جائیں گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. نمبر تین، جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلاتے رہے، دوسروں کو بھی حق کی دعوت قبول کرنے سے روکتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، تو ایسے لوگوں کی ہرگز بخشش نہ ہو. آیت 35 فرمایا کہ ہمت نہ ہارو اور ڈٹ جاؤ. اس آیت میں اہل ایمان کو کے لیے بشارت اور ہمت افزائی کا مضمون ہے. اللہ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، انہیں دشمن سے مروب نہیں ہونا چاہیے اور نہ دشمن کے ساتھ صلح اور مفاہمت کی کوشش کرنی چاہیے. حق اور باطل کے درمیان صلح ہو ہی نہیں سکتی. اقبال نے بڑے پیارے انداز سے اس مضمون کو واضح کیا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. کہا جاتا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کو کھڑے ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ سچ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن سچ اپنے بلبوتے پر خود کھڑا ہوتا ہے. البتہ جب تک باطل کو مٹانے کے لیے درکار قوت دستیاب نہ ہو تو وقتی طور پر مجبوراً صلح کی جا سکتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ کی گئی تھی اور اس کا بیان اب اگلی سورت سورہ فتح میں آنے والا ہے. آیات 36 تا 37، دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، یہاں جی نہ لگاؤ. فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، ایک ڈرامہ ہے، یہاں کی کامیابی بھی عارضی اور یہاں کی ناکامی بھی وقتی، اصل زندگی آخرت کی ہے. لہذا اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے ہر ممکن قربانی دینا ہی عقل مندی اور دور اندیشی ہے. جو لوگ ایسا کریں گے اللہ کیا بھرپور بدلہ پائیں گے. پھر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وہ ہم سے ہمارا سارا مال بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے مانگ سکتا ہے. اگر وہ ایسا کرتا تو ہماری کمزوری ظاہر ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے سارا مال نہیں مانگا، بلکہ یہ ہے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے کہ ممکن حد تک اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مال اور جان لگائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور یہ مال اور جان اگر ہم لگائیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا. یہ ساری محنت اور یہ سارا انفاق ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گا. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت، آیت نمبر 38، ہلا دینے والا مضمون ہے کہ دین کے لیے قربانی دو ورنہ یہ اعزاز کسی اور قوم کو دے دیا جائے گا. اس آیت میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے. اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کے سربلندی کے لیے مال اور جان کے ساتھ جد و جہد کریں. البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کو محتاج نہیں، بلکہ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں. اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر کے اپنے دین کی خدمت کا اعزاز کسی اور کو دے دے گا. تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے. جب تک عربوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی دنیا میں سرخرو رہے، جب ان کے ہاں عیاشی آئی، محل بنے، اور اس کے بعد رقص و سرور کی محفلیں انہوں نے گرمائی، اللہ نے تاتاریوں کے ذریعے ان کو پٹوایا اور بعد میں تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا اور ان کے ذریعے سے خلافت عثمانی قائم ہو گئی. ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اس خطے سے بر صغیر سے اپنے دین کی خدمت کا کام لینا ہے. گیارہویں صدی ہجری سے جس پائے کی شخصیات اللہ نے اس خطے میں بھیجی ہیں وہ پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں آئی. چاہے وہ شیخ احمد سرہندی ہوں، چاہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، چاہے وہ سید احمد بریلوی شہید ہوں، شہید بالا کوٹ، اور چاہے وہ پچھلی صدی میں مولانا مودودی جیسے مصنف ہوں، مولانا الیاس جیسے مبلغ ہوں، علامہ اقبال جیسے مفکر ہوں، اور میں تو یوں ہی کہوں گا ڈاکٹر سار احمد جیسے مدرس ہوں، اللہ نے اس خطے سے کام لینا ہے. تو اگر ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کی، یہ سعادت ہمارے پاس رہے گی. اگر ہم نے دنیا داری کی جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے ذریعے سے ہمیں سزا دلوائے ہماری دنیا داری کی، اور اللہ پھر ہندوؤں کو مسلمان کر دے اور ان کے ذریعے سے یہاں پر ایک دین کا بول بالا ہو جائے. اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ہی اس خدمت کی توفیق عطا فرماتا رہے. سورہ فتح، فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین، ایک واضح فتح قرار دیا گیا، اور اس کا پس منظر، تفاصیل اور فوائد اور نتائج بیان کیے گئے. آیات 1-7 میں صلح حدیبیہ کی برکات کا ذکر ہے. آیات 8-10 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. آیات 11-17 میں منافقین کی مذمت ہے. آیات 18-24 میں مومنوں کی تحسین ہے. اب آئیے آیات 1-3، صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی کھلی فتح، صلی اللہ علیہ وسلم. پس منظر یہ کہ سن 6 ہجری میں مسلمان عمرے کے ارادے سے مکے کی طرف گئے. مشرکین نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، البتہ ایک صلح کی پیشکش کی. صلح کی شرائط بڑی ایک طرفہ قسم کی تھی، ان کا ذکر کچھ بعد میں آ جائے گا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی، حالانکہ صلح کی شرائط ایک طرفہ تھی. لیکن مسلمان اس صلح پر رنجیدہ اور شکستہ دل تھے، اور وہ بڑے مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے تھے. اللہ نے ان آیات کے ذریعے بشارت دی کہ گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، اللہ نے تمہیں فتح دی ہے کھلی فتح. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو خوب پسند کیا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ صلح کی شرائط ایک طرفہ تھی، اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور صلح پر آمادگی ظاہر کی. اللہ نے بشارت دی کہ ہم نے اپنے حبیب کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں، اور اب ان کو ان کی جد و جہود بالکل سیدھی فتح کی طرف جائے گی. اب درمیان میں کوئی عہد جیسا مرحلہ نہیں آئے گا، کوئی وقتی شکست اب نہیں آئے گی. اللہ ہر اعتبار سے اب ان کی مدد کرے گا، اور اب کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی. صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کیوں قرار دیا؟ نمبر ایک، قریش کا مسلمانوں سے صلح کرنا اس بات کا اعتراف تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو عرب میں اب ایک قوت تسلیم کر لیا ہے، ایسی قوت کہ جس کو وہ کچل نہیں سکتے، لہذا اس کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہو گئے ہیں. گویا انہوں نے اسلامی ریاست کا باقاعدہ وجود تسلیم کر لیا، اور اب تمام عرب قبائل کو اس صلح کے ذریعے سے آزادی مل گئی کہ وہ چاہیں تو قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور چاہیں تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں. گویا اب عرب میں دو ریاستوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی، ایک کافروں کی ریاست تھی جو جس کا اس وقت مرکز مکہ تھا، اور ایک مسلمانوں کی ریاست کو اب قانونی حیثیت مل گئی جس کا مرکز مدینہ تھا. نمبر دو، مسلمانوں کے لیے آئندہ سال بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر کے قریش نے یہ مان لیا کہ اسلام بھی عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے، اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے پیروکاروں کو بھی حج اور عمرے کے مناسک ادا کرنے کا پورا حق ہے. نمبر تین، اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے ساتھ میل جول کا موقع مل گیا. مسلمانوں نے جا کر ان کو اسلام کی روحانی، ذہنی، علمی، اخلاقی اور مادی فیوس کا حال بتایا. اس کے نتیجے میں مکہ کے بڑے اہم لوگ مسلمان ہو کر مدینے آ گئے. ان میں حضرت خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. نمبر چار، مسلمانوں کو اب ایک امن کے اس پورے کے پورے دور میں تبلیغ کا وسیع موقع مل گیا. کئی اصحاب صفا جو مبلغ بن چکے تھے، تیار ہو چکے تھے تبلیغ کے لیے، ان کو اللہ کے رسول نے مختلف قبیلوں میں بھیجا، اور 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 تک پہنچ گئی. بڑے دشمن سے صلح کے بعد مسلمانوں نے چھوٹے دشمنوں پر بھرپور وار کیا. غطفان کے قبائل جو جنگ خندق میں مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آئے تھے انہیں منتشر کر دیا. یہود کو خیبر میں عبرتناک شکست دی اور خیبر فتح کر لیا. اور نمبر 6، صلح حدیبیہ کی ایک شرط بڑی تکلیف دہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ آئے گا تو اس کو مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مرتد ہو کے مکے جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ابو بصیر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے آئے تو قریش نے فوراً 2 آدمی بھیجے کہ صلح کے تحت ان کو ہمارے حوالے کر دو. آپ نے حوالے کر دیا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ان 2 میں سے ایک شخص کی تلوار چھین لی اور اسے قتل کر دیا، دوسرا خوف سے بھاگ گیا. اب ابو بصیر مدینہ واپس نہیں آئے بلکہ مدینے کے قریب ہی بحر احمر جو ریڈ سی تھا اس کے قریب انہوں نے اپنی ایک جگہ بنا لی. اب جو شخص بھی مکے میں مسلمان ہوتا، جیسے ابو جندل مسلمان ہوئے اور بھی لوگ، وہ بجائے مدینہ آنے کے ابو بصیر کے پاس آ جاتے. ایک جماعت بن گئی اور اس جماعت نے قریش کے تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا. تو قریش نے خود ہاتھ جوڑے کہ صلح کی اس دفعہ کو ختم کر دیا جائے اور اب جتنے لوگ ابو بصیر کے ساتھ ہیں ان کو مدینے بلا لیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح کو جو بظاہر یک طرفہ صلح تھی، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح قرار دیا. آیات 4-5 میں صحابہ اکرام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے بڑے مثالی نظم اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. یک طرفہ صلح ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے فیصلے پر انہوں نے سر تسلیم خم کیا. اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس صبر و تحمل کا بھرپور اجر دے گا اور آگے ایسی فتوحات اب ملیں گی کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا کہ اللہ نے بظاہر اس شر میں سے کیسا خیر برآمد کیا ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ مارکوں میں ان کی مدد کرے گا، انہیں کئی فتوحات نصیب ہوں گی. یہ نعمتیں دنیا کی ہیں، آخرت میں اللہ ان کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا اور انہیں جنت کی لازوال زندگی میں بے مثال نعمتوں سے نوازے گا. بلا شبہ جنت کا حصول ہی اصل اور شاندار کامیابی ہے. اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے. آیات 6-7 میں منافقین اور مشرکین پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے. منافقین یہ سمجھے تھے کہ مسلمان بغیر ہتھیاروں کے احرام باندھ کر مکے جا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں، بچ کے نہیں آئیں گے. اور مشرکین نے مسلسل مسلمانوں کو مشتعل کیا تاکہ مسلمان جواب میں کوئی اقدام کریں اور انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز مل جائے. اگر وہ ویسے ہی مسلمانوں پہ حملہ کرتے تو پورے عرب میں بدنام ہوتے کہ کچھ لوگ احرام باندھ کر آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے ان کو مار دیا. تو وہ مسلمانوں کو مشتعل کرتے رہے لیکن مسلمانوں میں ایسا ڈس تھا کہ وہ ان کے سازش کا شکار نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین ان دونوں کی تمناؤں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمناؤں کا خون کر دیا، ان کی ساری امیدیں خاک میں ملا دیں اور فرمایا کہ ان مشرکین پر دنیا میں اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہوگی اور آخرت میں وہ جہنم کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے. اللہ کے کئی لشکر ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں پر اپنے عذاب کے کوڑے برسائے گا. آیات 8-9 میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال ہستی کو رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنے قول اور فعل سے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، بھرپور انداز سے نیک کاموں کی ترغیب دی اور ان پر اعلیٰ اجر کی بشارت سنائی، برے کاموں سے روکا اور ان پر شدید عذاب کے خطرات سے خبردار کیا. اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر ایمان لائیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں اور دین کی خدمت کے مشن میں ان کا بھرپور ساتھ دیں. اور صبح و شام اللہ کا شکر ادا کریں اس کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے حوالے سے یہ کارہائے خیر کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 10 بیعت رضوان کی تحصیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے قبل حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ تاکہ کوئی اہل مکہ سے گفتگو شنید ہو, ان کو بتایا جائے کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے اس خبر سے اپنے ساتھیوں کو مطلع کیا اور ان سے کہا کہ میرے ہاتھ پر عہد کرو کہ یا تو ہم اپنی جان دے دیں گے یا ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اور صحابہ اکرام نے آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, بیعت علی الموت, کہ ہم یا تو اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے یا خون عثمان کا بدلہ دیں گے. تاریخ میں اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا. اللہ نے آیت نمبر 10 میں اس بیعت کی خوب تحسین فرمائی, فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی, یا عبداللہ فوق ایدی ہے, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور فرمایا کہ اب جو لوگ بھی اس کو پورا کریں گے اور دین کے لیے مال و جان کی قربانیاں دیں گے اللہ انہیں بھرپور اجر دے گا, اور جو لوگ بھی بیعت کی کا پاس نہیں کریں گے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. تو بیعت یہ وہ طریقہ ہے جو کہ مسنون طریقہ ہے کسی بھی اجتماعیت کو وجود میں لانے کا. ہمارے ہاں یہ الیکشن, ممبری, کرسی, صدارت, یہ سارے طریقے جماعت بنانے کے مغرب سے درآمد ہوئے ہیں, ان کے اندر فساد ہی فساد ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جس بندے پر اعتماد ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر تنظیم اسلامی بنائی اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ان کے بعد بھی اسی اساس پر تنظیم قائم
ہے. آیا 11 اللہ کی راہ میں نکلنے سے قریش کا کوئی جواز نہیں, اس مضمون کا ذکر ہے. اللہ کے رسول جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مسلمانوں کو ساتھ جانے کی ترغیب دی. منافقین کو حدیثہ تھا کہ بغیر ہتھیاروں کے بیان کے تو مشرکین ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں مار دیتے, تو لہذا انہوں نے غسلی کی وجہ سے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں کیا. لیکن ساتھ تک بختوں نے آ کر اللہ کے رسول سے معذرت بھی نہیں کی, اس لیے کہ ان کو یہ جھوٹی امید تھی کہ اب یہ بچر آئیں گے نہیں, معذرت کی کیا ضرورت ہے, چلو ہمارا معاملہ چھوٹ گیا, ہماری جان چھوٹ گئی. اب جب اللہ کے رسول واپس آ گئے آگے جھوٹے بہانے پیش کیے, شغلت نہ مال ہونا وہاں ہونا, ہمیں ہمارے کاروبار کی مصروفیات ہیں, کچھ گھر کے مسائل میں مشکلات میں گھیر لیا تھا لہذا آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, گھر سے ان کی موجودگی
ان کو کسی نقصان سے بچا سکتی؟ نفع نقصان کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب اللہ کے رسول اور صحابہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے, قریش رہتے مسلمانوں کو تر دیوالا سمجھ کر بالکل ہی مٹا دیں گے. بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے بدبخت ہیں اور وہی تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں. آیات 13-14 میں فرمایا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دینے والا مومن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب منافقین نے عمرے کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا, تو انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں دل سے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی دراصل عملی اعتبار سے کفر ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. البتہ اللہ کو اختیار ہے, جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے سزا دے, جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت 15 میں فتح خیبر کی بشارت اور منافقین کی محرومی کا ذکر ہے. فرمایا کہ عنقریب اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسی فتح دے گا جس میں خوب مال غنیمت حاصل ہوگا. منافقین اس مہم میں ساتھ جانا چاہیں گے تو فرمایا کہ ان کو روک دینا, ان سے کہنا کہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے, جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں تھا وہ اس موقع پر بھی ساتھ نہیں ہوگا. اب منافقین کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو, تم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی کچھ مالی غنیمت مل جائے. فرمایا کہ یہ اپنے دل کی جلن کا وہ اظہار کر رہے ہیں, انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ کا فیصلہ حتمی ہے اور خیبر کی مہم میں صرف وہی شریک ہوگا جو صلح حدیبیہ کے سفر میں اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیات 16-17 میں منافقین کے لیے ایک اور آزمائش آنے والی ہے کا مضمون بیان ہوا. فرمایا کہ عنقریب ایک اور آزمائش آئے گی، اور یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کو توڑ دیں گے اور اب مسلمان ان کی طرف پیش قدمی کریں گے. ہاں مکے والے جنگجو ہیں، خیبر کے یہودی بزدل ہیں، وہاں جنگ نہیں ہوگی، مکے والے جنگجو ہیں. اس سفر میں تم ساتھ جانا، ممکن ہے جنگ ہو اور مال و جان کی قربانیاں دینی پڑے، اور ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے. تو اگر تم نے اس موقع پر ساتھ دیا تو اللہ تمہارے پچھلے جرائم معاف کر دے گا، تمہیں بہترین نظر دے گا، اور اگر تم نے اس موقع پر پھر پیٹ دکھائی اور ساتھ نہیں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بدترین عذاب دے گا. آیات 18-21 میں البتہ مزید یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو معذور یا بیمار ہیں ان پر کوئی الزام نہیں، الزام ان پر ہے جو صحیح سالم ہوں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے احکامات ان پر عمل کے حوالے سے گریز کریں. آیات 18-21 میں دوبارہ پھر بیت رضوان کرنے والوں کے لیے بشارتیں، فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سعادت مندوں سے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیت الموت کی. فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے حوالے سے کیسا جذبہ ان کے دلوں میں موجزن تھا. جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. پھر صلح حدیبیہ کی یک طرفہ شرائط، اس کے باوجود اللہ نے ان پر ایسی تسکین نازل فرمائی کہ انہوں نے مثالی صبر و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا. فرمایا کہ اب اللہ انعام کے طور پر انہیں قریبی فتح دے گا، اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف، بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیضیاب ہوں گے. اب ان کی جد و جہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، ان کی جد و جہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی، ایک تقلید کا نمونہ. اور اس جد و جہد کا کلائمیکس، اس کی انتہا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح مکہ کی سعادت دے گا، اللہ کا گھر بتوں کی گندگی سے پاک ہوگا، اور اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہو کر اعلان کریں گے وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا، اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آیات 22-24 میں فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ جنگ کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے. ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ اگر جنگ ہو جاتی تو مشرکین مکہ مقابلہ نہ کر سکتے، اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کون مغلوب کر سکتا ہے. ماضی میں بھی حق کے دشمن اسی طرح ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، البتہ ایک خاص حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بجائے جنگ کے صلح کی صورت پیدا کی. وہ حکمت کیا تھی اس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے. آیت 25 میں وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ نے جنگ کے بجائے صلح کی صورت کیوں پیدا فرمائی. فرمایا کہ مشرکین مکہ نے حد کا انکار کیا، اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت و عمرہ ادا کرنے سے روکا، قربانی کے جانوروں کو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کیں. لہذا ان جرائم کی وجہ سے وہ ہلاکت کے حقدار ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے جنگ کی صورت پیدا نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں کچھ ایسے اہل ایمان مرد اور خواتین موجود ہیں کہ جو مشرکین مکہ کے ظلم اور ان کے تشدد کے خوف کی وجہ سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے. اگر جنگ ہوتی تو وہ بھی کافروں کے ساتھ مارے جاتے، اور ان نیک لوگوں کا خون مسلمانوں کی گردن پر ہوتا. فرمایا اگر وہ مکے سے نکل جاتے، علیحدہ ہو جاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکے والوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلواتا. تو ان اہل ایمان مردوں اور خواتین کیا لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس موقع پر جنگ کی صورت پیدا نہیں ہونے دی بلکہ صلح کی صورت پیدا کر دی. آیت 26 میں صحابہ اکرام کی مدح و تحسین ہے. فرمایا کہ صحابہ اکرام نے جس طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور باوجود اس کے کہ صلح کی شرائط ایسی ایک طرفہ تھی کہ اس سے ان کو مایوسی ہو رہی تھی، عین صلح کے وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے اور مسلمانوں سے التجا کی کہ مجھے اپنے ساتھ دے جاؤ، مجھے مکے والے مار رہے ہیں. لیکن مکے والوں نے کہا کہ ہم ان کو ساتھ لے کے جانے نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو ساتھ دے کے جائیں گے تو کوئی صلح نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے پھر مجبوراً واپس کر دیا. صلح کی شرائط طے کرتے ہوئے نکل جا رہا تھا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہو رہی ہے. کہا کہ رسول اللہ کو کاٹو, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. مسلمانوں کو اس پر بھی شدید صدمہ تھا. اس سب کے باوجود صحابہ اکرام نے چونکہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ توفیق انہیں اللہ کی طرف سے ملی, یہ صبر, یہ تقوی, یہ اس کے حقدار ہیں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 27 کا مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ ثابت ہوگا. آپ نے سنچے ہجری میں خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں, اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اسی بنیاد پر آپ نے عمرے کا فیصلہ کیا تھا. اب جب بغیر عمرہ کیا واپس آ گئے تو منافقین نے اعتراض شروع کر دیا کہ نبی کا خواب تو سچ ثابت نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, خواب سچ ثابت ہو گیا, طے ہو گیا ہے صلح حدیبیہ میں کہ اگلے سال مسلمان جائیں گے اور عمرہ کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ 7 ہجری میں انہیں عمرے کی سعادت دے گا بلکہ فرمایا کہ عنقریب اللہ ایک اور فتح دے گا اور یہ اسی مکے میں داخل ہوں گے ایک ہی سال بعد 8 ہجری میں فاتح کی حیثیت سے. قرآن مجید کی دونوں پیشن گوئیں سچ ثابت ہوئی, 7 ہجری میں عمرہ بھی ہوا اور 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہوا. آیت 28 بہت اہم آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح نہیں, غلبہ دین ہے. وَبَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے کامل ہدایت دے کر قرآن, اور ایک برحق دین دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ اس ہدایت کو دنیا میں جاری و ساری کرے اور اس دین حق کو دنیا میں غالب کر دیں. آپ کا مقصد نہ صلح ہے نہ جنگ ہے, آپ کا مقصد دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام ہے. مجبوری کی بھی قوت نہیں تھی, ابھی ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تھے, اس لیے صلح حدیبیہ کی تھی. جب قریش نے صلح توڑ دی تو اب اس کے بعد اتنی قوت اب آ چکی ہے کہ اب مزید ان سے صلح کرنا گویا مکے کو شرک کا اڈہ بننے کے لیے مزید مہلت دینا ہے. لہذا اب مزید مکے کو اس شرک کا اڈہ نہیں بننے دیا جائے گا, بیت اللہ کو مزید اب شرک کا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا. اب پوری قوت کے ساتھ باطل کو کچلا جائے گا اور اللہ کے اس عظیم شہر کو اور اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب کے اس مقصد کو اپنے زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیارا شعر ہے ملک نصر اللہ عزیز کا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اس کے بعد سورہ فتح کی آخری آیت, آیت نمبر 29 میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف کا بیان ہے. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلبہ دین حق کی جد و جہد میں ان کے ساتھ دینے والے جو صحابہ تھے, محمد الرسول اللہ والذین معہ, ان دونوں کی عظمت اور تحسین کا بیان ہے. ان کے حسب ذیل اوصاف بیان ہوئے. نمبر 1, وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں, خواب وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. نمبر 2, وہ دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے اور ان کے لیے ہر طرح کا اثار و قربانی پیش کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. نمبر 3, اللہ سے ان کے تعلق کا یہ عالم ہے کہ اس کی رضا اور فضل کے ہر وقت طلبگار ہوتے ہیں. کثرت سجود سے روحانیت کا ایک نور ان کے چہروں پر چکمکاتا رہتا ہے. نمبر 4, اللہ نے ان کے اعلی کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں پہلے ہی سے بیان کر دی ہیں. آخر میں فرمایا کہ صحابہ اکرام کی مثال ایک ایسی کھیتی کی سی ہے کہ جس نے پہلے اپنی سوئی زمین سے باہر نکالی, پھر اللہ نے اس کو قوت دی تو وہ موٹی ہو گئی, اور پھر پوری قوت پکڑ کر اپنے بلبوتے پر آ کھڑی ہو گئی. صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول کی لگائی ہوئی ایک کھیتی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے جگر کا خون دے دے کر صحابہ اکرام کی اس جماعت کی تربیت کی ہے, اس کو تقویت دی ہے. پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. جیسے کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے, اسی طرح سے صحابہ اکرام کی اس جماعت کی بڑھتی ہوئی تعداد, ان کے جذبے, ان کے اثار, ان کی قربانی, ان کے ڈسپلن, اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں اور کافر اس کھیتی کی ترقی کو دیکھ کر جل رہے ہیں. تو جو بھی صحابہ اکرام سے جلتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے. من احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کا ثبوت دے رہا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی کا اظہار کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے دشمنی کر رہا ہے. کیوں؟ یہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت کس کی تربیت یافتہ ہے، کس کی لگائی ہوئی کھیتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا کہ جلنے والے جلتے رہیں، یہ گلستان سرسبز و شاداب ہوتا رہے گا، دنیا میں بھی اسے کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بخشش اور عظیم اجر سے نوازے گا. اس کے بعد سورہ حجرات، اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے احکامات بیان ہوئے. اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے حوالے سے رہنما اصول اور اس کے اندرونی استحکام کے لیے اہم ہدایات دی گئیں. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح ہے، آیات 1-5 میں اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں بیان ہوئی، آیت نمبر 6 میں ملت اسلامیہ کی شرازہ بندی کا مضمون ہے، آیات 7-8 میں پھر اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں ان کا بیان، آیات 9-12 میں پھر ملت اسلامیہ کی شرازہ بندی کا مضمون، آیت نمبر 13 میں ایک عالمی اسلامی ریاست کے لیے وحدت کی بنیاد بیان کی گئی، اور آیات 14-18 میں اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کا بیان ہے. آیت نمبر 1 مضمون یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی اپنے اللہ اس کے رسول کے احکامات سے ہرگز تجاوز نہ کرو. اس ہدایت کی روشنی میں اسلامی ریاست میں دستور کی پہلی اور اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کی اطاعت ہر صورت میں لازم ہے. عوام کے نمائندوں کی اکثریت وہ فیصلہ کن نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کن اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالی حاکم ہے، نہ کہ عوام حاکم ہے. جمہوریت کی نفی اور اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کا اعلان، یہ دستور کی پہلی بنیاد. البتہ اس کی اطاعت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ کے تمام احکامات ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے ملیں گے، سنت بھی انہی کے ذریعے سے ملی اور قرآن بھی انہی کے ذریعے سے ملا. ان حقائق کو محفوظ رکھتے ہوئے دستور میں یہ طے کیا جائے گا کہ ریاست میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی. جیسے کہ ہمارے یہاں قرارداد مقاصد میں یہ بات طے ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج میں مزید فرمایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی نہ ہو تو پھر اطاعت اس کی روح نکل جاتی ہے. انسان ہیلا سازی کے ذریعے سے احکامات شریعت کو کھیل بنا لیتا ہے. آیت نمبر 2-5 دستور اسلامی کی جذباتی و ثقافتی بنیاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. بڑی عظیم آیتیں ہیں اللہ کے رسول کے ادب و احترام کے حوالے سے. فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اصل اس کے پیچھے مضمون کیا ہے؟ ہر ریاست کو اپنی وحدت اور شرازہ بندی کے لیے ایک نیشنل ہیرو، قومی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اس قومی رہنما کی محبت اور اس کے فرامین کو سند سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے پوری قوم متحد ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کو ایسے کسی مصنوعی رہنما کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور لائق اتباع ذات ہیں. ان کی محبت، ان کی سنت کی پیروی یہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو متحد کرتی ہے. ایک افریقی بھی اسی طرح سے کھانا کھائے گا جیسے کہ اللہ کے رسول نے کھایا، اور ایک پاکستانی بھی اسی طرح سے کھائے گا جیسے اللہ کے رسول نے کھایا، تو ایک کلچرل وحدت آپس میں اسی طرح سے پیدا ہو جائے گی. اور ان کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ اگر کبھی بھی گفتگو میں کوئی شخص دلیل کے طور پر آپ کا ارشاد پیش کرے، ہم فوراً خاموش ہو جائیں، آپ کی بات سے اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں. اگر بڑھایا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اب ذرا خود سوچئے کہ صرف اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو بڑھانا، اپنی بات پہ وزن دینا، اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو جو شخص جان بوجھ کے اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا احساس عطا فرمائے اور اپنے اور اپنے حبیب کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 6، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کرو. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی غلط خبر کی بنیاد پر کسی قوم کے خلاف اقدام کرو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پشیمانی ہو. یہ افواہ سازی کی روک تھام ہے، افواہوں کے ذریعے سے ریاستوں میں بڑا انتشار پیدا ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ تو یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کفا بالمرء کذبا، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر اس چیز کو آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہے، بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت بڑھاؤ. اسلامی ریاست میں قانون سازی کا ایک اہم ماخذ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بھی ایک اہم خبر ہے جو محدثین تک پہنچی، محدثین نے اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے تحقیق کا حق ادا کر دیا. صحابہ اکرام کا معاملہ تو انہوں نے نہیں چھیڑا، صحابہ کے بارے میں تو ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ کلہم عدول، وہ سب کے سب سچے تھے، لہذا ان کی تحقیق نہیں ہوگی. لیکن صحابہ کے بعد جو شخص بھی کسی حدیث کے راوی کے طور پر درمیان میں آیا، چاہے وہ تابعی ہوں چاہے تبع تابعی ہوں چاہے بعد کے لوگ ہوں، ہر شخص کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ ان کا کردار کیسا تھا اور ان کی اپنے اوپر والے راوی سے ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے، اور وہ راوی بقیہ لوگوں کی نگاہ میں ضعیف ہے یا یہ ہے کہ سکا ہے، پوری تحقیق کی گئی اور لاکھوں افراد کا اس کے حوالے سے ریکارڈ مینٹین کیا گیا جو اسماء الرجال کہلاتا ہے. آیات 7-8 میں فرمایا کہ رسول اللہ کی اطاعت نہ کی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. اصلاً اس میں خطاب ان صحابہ اور صحابیات سے ہے کہ جن کا اللہ کے رسول کے ساتھ قرابت داری کا تعلق تھا، ان کو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول تم میں سے کسی کے داماد ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے خسر ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، لیکن ان سے تمہاری اصل نسبت رسول اور امت ہی کی ہے، ان کی رہنمائی براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا کبھی بھی ان کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دو، ان کے سامنے رائے پیش ہی مت کرو. ہم خود اگر رائے طلب کریں تو ان کی اجازت سے طلب کرو، اور پھر وہ جو فیصلہ کریں ان کے فیصلے پر اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا، اللہ کے رسول مدینے میں محصور ہو کے جنگ کرنا چاہتے تھے، جوش میں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، اور بعد میں پھر کیا نتیجہ نکلا آپ کے علم ہے. مزید فرمایا کہ اسی انہی آیات میں کہ صحابہ اکرام صاحب ایمان، صاحب کردار اور صاحب ہدایت، اللہ نے انہیں ان تمام اوصاف کی سند دی، ان کا باطن اس قدر پاکیزہ اور نور ایمان سے اس طرح منور ہے کہ انہیں کفر، نافرمانی اور گناہ کے تصور سے بھی نفرت ہے. ایسے ہی مخلص ساتھیوں کی رفاقت اور جانساری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کامیابی سے امکنار ہوئی. بلا شبہ ایمان کی محبت اور کفر نافرمانی سے نفرت اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر اسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ نے بھی عطا فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. آیات 9-10 میں حکم دیا گیا کہ دو مسلمان گروہ باہم لڑ پڑیں تو فوراً صلح کراؤ تاکہ مسلمانوں کی شرازہ بندی متاثر نہ ہو. اس حوالے سے پہلی ہدایت دی گئی کہ صورتحال پر جب دو گروہ لڑ پڑے ہیں آپس میں مسلمانوں کے، تمہیں انتہائی دکھ اور کرب محسوس ہو اور ملت اسلامیہ کے اتحاد میں تم اسے دخنا تصور کرو، لہذا لا تعلق ہو کر بیٹھنے کے بجائے دونوں لڑنے والے گروپوں میں صلح کی کوشش کرو. نمبر 2، اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کے لیے ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کے خلاف ورزی کرے تو اسے سماجی دباؤ کے ذریعے عادلانہ صلح پر آمادہ کرو. سماجی دباؤ میں اس کی ہٹدرمی کی علی الاعلان مذمت، اس کا بائیکاٹ اور انتہائی درجے میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی شامل ہے. نمبر 3، جب دونوں فریق صلح پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور صلح عدل پر مبنی ہو، خاص طور پر ایسے فریق کے ساتھ زیادتی نہ کرو جس سے زبردستی صلح پر آمادہ کیا گیا، اس نے ہماری بات پہلے نہیں مانی اور صلح نہیں کر رہا تھا، اب بڑی مشکل صلح پر آمادہ ہوا ہے، اب ہم اس سے بدلہ لیں گے. نہیں، اگر صلح میں عدل نہیں ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ صلح پائیدار نہیں ہوگی. آیت 10 میں فرمایا کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، کوئی سلیم الفطرت آدمی پسند نہیں کرتا کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو، لہذا صلح کی بھرپور کوشش کرو. تم بھائیوں کے درمیان جھگڑا ختم کراؤ گے، ان کے لیے ایک رحم کی صورت پیدا کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا. آیات 11 تا 12 وہ بندشی برائیاں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، ان آیات میں ان برائیوں کا تذکرہ ہے. 6 ایسی مجلسی برائیاں بیان کی گئیں کہ جن کی وجہ سے دل پھٹتے ہیں اور امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس کا استحکام وہ مجروح ہوتا ہے. نمبر 1، کسی کا مذاق اڑانا. مذاق اڑانے والا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے، جبکہ اللہ کی نگاہ ظاہر پر نہیں باطن پر ہوتی ہے. ارشاد نبوی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، بے شک اللہ تعالی نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبكم واموالكم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں خدا خوفی تقوی ایمان ہے کہ نہیں، اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کو مذاق اڑانے والے سے زیادہ محبوب، یا اگر آج برا ہے تو کل کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ کی نگاہ میں افضل قرار پائے. عام طور پر قرآن مجید کے مخاطب مرد ہوتے ہیں اور خواتین اس کے ذہن میں خود بخود آتی ہیں، لیکن ان آیات میں مردوں اور خواتین دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا، اس لیے کہ جو مذاق اڑانے والی برائی ہے یہ خواتین میں بھی بکثرت پائی جاتی ہے. ان کا دائرہ اسلامی اصولوں کے تحت محدود ہے، صرف گھر تک محدود ہوتا ہے. چھوٹے دائرے میں بات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی زیادہ غور ہوتا ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے اور پھر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ تم بھی مذاق نہ اڑاؤ، اور خواتین سے بھی کہا گیا کہ تم بھی مذاق نہ اڑاؤ. دوسری برائی، کسی کو تانا دے کر یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا. فرمایا کہ اپنوں کو تانا نہ دو، مسلمان تمہارے بھائی ہیں، ان کو تانا دے کر تم گویا اپنے جو ملت تانا دے کر اپنی ملت کو داغدار کر رہے ہو، تو لہذا اپنوں کو تانا مت دو. وہ تمہارے اپنے ہیں، کس کو تانا دے رہے ہو؟ مسلمان تمہارا بھائی ہے، وہ مسلمان تمہاری بہن ہے. نمبر 3، کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہو، یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد تو اللہ تم سے اعلی اعمال کی توقع رکھتا ہے، اور تم کیسے گھٹیا کام کر رہے ہو کہ تم دوسروں کو برے ناموں سے پکارتے ہو. فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اس قسم کے کام کرنا یہ ہرگز درست نہیں. نمبر 4، سوویژن یعنی برا گمان رکھنا. انسان کی رائے محض گمان پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے. کسی شخص کے ساتھ معاملے کا آغاز ہمیشہ حسن ظن سے ہو. بعض اوقات برے گمان سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ردے پہ ردہ چڑھتا چلا جاتا ہے، انسان برے گمان کی وجہ سے افسوسناک اقدامات کر بیٹھتا ہے. نمبر 5، تجسس کرنا یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا. عام طور پر کسی کے ساتھ حسد، بغض، دشمنی، دنیوی معاملات میں اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، اس کی وجہ سے انسان اس کی بعض ذاتی چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے، اسے نقصان پہنچایا جائے. مسلمانوں کو اس برائی سے روکا گیا. ارشاد نبوی ہے مسند احمد میں، اے وہ لوگوں جو زبان سے اقرار کرتے ہو ایمان لانے کا لیکن جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ ان کے پوشیدہ حالات کی کھوج لگایا کرو. جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہو جائے گا، اللہ اس کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. 6 برائی بیان کی، غیبت کرنا، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اگر یہ برائی اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں ہے ہی نہیں تو بہتان ہے. اور یہاں پر ایک بڑی ہلا دینے والی تفصیل ہے. فرمایا کہ غیبت کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ شخص، اس کی لاش پڑی ہے، اپنے دفاع پر وہ قادر نہیں ہے، اس کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے کھائی جا رہی ہیں. اسی طرح سے ایک بھائی موجود نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتا، اور اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 13، عالمگیر مساوات انسانی کی بنیاد وحدت خالق اور والدین. فرمایا کہ تم سب کا خالق اللہ ہے، تم سب کے ماں باپ حضرت آدم اور اما حوا ہیں، لہذا تمام انسان برابر ہیں. کسی کو اس کے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت کی بنیاد فرمایا کہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت بڑی اہم ہے، اس لیے کہ انسان تمدنی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، غار اس سے نکل کر شہر، شہر سے نکل کر بڑی بڑی ریاستیں، اور اب دنیا میں ایک خواب ہے عالمگیر ریاست کا. ایسے مولک ہتھیار بن چکے ہیں کہ اگر کوئی دو ریاستیں ٹکرا گئیں، ان ہتھیاروں کا استعمال دنیا کو تباہ کر دے گا. لیکن ایک عالمگیر ریاست کیسے وجود میں آئے؟ دلوں میں نفرتیں ہیں زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر. اسلام ایک عالمی ریاست کے لیے وحدت کی بنیاد یہ دیتا ہے، مساوات، کہ تمام انسان برابر ہیں، اس لیے کہ سب کے سب کا خالق اللہ اور سب کے سب کے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا. اور فرمایا کہ اصل فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے. تقوی کا تعلق ظاہر سے ہے ہی نہیں، دل سے ہے. لہذا اگر مقابلہ کرنا ہے تو تقوی کے حوالے سے کرو. لوگوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا جذبہ ہے، دی ارتھ ڈومینیٹ، یہ ہے انسان کے اندر، ایک دوسرے کے اسے آگے نکلنا. لیکن اگر اس کی بنیاد تقوی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ مقابلہ مفید سطح پر آگے بڑھے گا، پروڈکٹیو ہوگا. اور اگر یہ مقابلہ روپے کے لیے ہو، پیسے کے لیے ہو، جائیداد کے لیے ہو، تو وہی لوٹ مار ہوگی جیسی معاشرے میں ہو رہی. آیت نمبر 14، اسلام اور ایمان کا فرق. قرآن مجید کا واحد مقام ہے کہ جہاں پر اسلام اور ایمان کو مقابلے میں لایا گیا، ایمان کو برتری دی گئی اور اسلام کو اس سے کمتر قرار دیا گیا، یہ واحد مقام ہے. ورنہ ویسے اسلام کی بھی بڑی عظمت بیان ہوتی ہے، ایمان کی الگ سے عظمت بیان ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا. فرمایا گیا کہ زبان سے اقرار یہ اسلام ہے. کچھ لوگوں نے آ کے دعویٰ کیا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، فرمایا ہم ایمان لے آئے ہیں، فرمایا کہ ایمان نہیں لائے، اسلام لائے. ابھی تم نے زبان سے اقرار کیا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. البتہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا، اس اطاعت سے بھی تمہیں انشاءاللہ ایمان حاصل ہو جائے گا. اس آیت کا تعلق پوری سورت کے مضمون سے یہ ہے کہ اسلام میں شہریت کی بنیاد، اسلامی ریاست میں، وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں، اسلام کی بنیاد پر. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے. جو شخص بھی زبان سے اقرار کرتا ہے اسلام کا، وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے. اسلامی ریاست نظریاتی ریاست ہے، اس کی شہریت کی بنیاد کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، اس کی شہریت کی بنیاد ایک نظریہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام. البتہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کون ہے، ایمان کس کے دل میں ہے؟ اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 15 میں. حقیقت میں مومن کون ہے؟ فرمایا کہ مومن وہ ہیں، نمبر 1، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہیں کہ جب ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، یعنی باطن میں ایسا یقین قلبی رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی سوچ شکوک و شبہات سے پاک ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے یکسو ہو چکے ہیں، وہ کنفیوز نہیں ہے، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہے. کوئی معاملہ ہو، ہم نے ہر صورت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، چاہے لوگ خوش ہو یا ناراض ہو، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی کردار عطا فرمائے. نمبر 2، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ تو باطنی کیفیت تھی، باطن شکوک و شبہات سے پاک ہے، یقین کے نور سے منور ہے. ظاہر میں فرمایا کہ وہ مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہیں. ہر بھائی اور ہر بہن اپنا جائزہ لے، اگر اس میں یہ دو خوبیاں ہیں، کوئی موقع آ جائے، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگا رہے ہیں، تو ایمان حقیقی کی دولت سے مالا مال ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قانونی اعتبار سے تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، حقیقت کے اعتبار سے معاملہ پھر ذرا گڑبڑ ہے. دنیا میں اسلام کام آئے گا، آخرت میں یہ دل والا ایمان کام آئے گا. اگر دل والا ایمان نہیں ہے تو وہاں کی ناکامی کا اندیشہ ہے. آیت نمبر 16-18، فرمایا کہ اللہ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اس کا احسان مانو. تم کیوں آ کر احسان جتلا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دی ہے. کسی انسان کا مسلمان ہو جانا اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناز ازو کے بخدمت بداشتت. بادشاہ کی خدمت کا تمہیں اگر کوئی موقع ملا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس پر تمہارا کوئی احسان ہے، بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. بادشاہ کی خدمت کرنے والے کئی تھے، اس نے تمہیں چن لیا ہے تو تم پر بادشاہ کا احسان نہ کہ تمہارا بادشاہ پر احسان ہے. اور پھر اللہ نے تو انسان کو اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان کی ہدایت دی ہے. اللہ چاہتا ہے تمہارے دل میں ایمان پیدا ہو، تمہارے دل میں یقین ہو، تمہارے عمل میں اللہ کی راہ میں جہاد ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد سورہ قاف، اللہ کی صفات، صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت اور علم کا انتہائی مؤثر بیان ہے، اور آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور جواب دہی کو انہی صفات کا ظہور قرار دیا گیا. آیات کا تجزیہ، آیات 1-15 اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے مظاہر. جس اللہ کی اتنی بے شمار قدرتیں ہیں کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ آیات 16-18 میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو، وہ اس کے ہر جسم کے حصے کی حرکت سے واقف ہے، لہذا کیا وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے تمہارے پورے اعمال کا ریکارڈ نہیں پیش کر سکتا؟ آیات 19-45 میں احوال آخرت کا بیان ہے. آیات 1-5 میں کافروں کے دو اعتراضات بیان ہوئے. نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور وہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا قرآن مجید، یعنی انتہائی عظمت والا قرآن، قرآن کا آپ کی مبارک زبان سے بیان اس حقیقت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنا اعلیٰ کلام کوئی غیر رسول نہیں پیش کر سکتا. نمبر 2، وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ جب ہم قبر میں گل کر مٹی ہو جائے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے؟ جواب دیا گیا کہ اللہ کے پاس تو ان کے جسم کے ایک ایک ذرے کا حساب ہے جو قبر میں زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح طور پر دلیل دی ہے کہ جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. انہوں نے اس واضح حق کو جھٹلایا اور اب وہ الجھی ہوئی باتوں میں ہے. کوئی کہتا ہے وہ آخرت ہوگی نہیں، کیسے ممکن ہے بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہوگی، یہ ہمارے معبود ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے. کوئی کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معافی کر دے گا. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہاں پر بہت مال و دولت دے رکھا ہے، یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا، اور جو یہاں فقیر ہے وہاں بھی ایسے ہی پریشان ہوگا. طرح طرح کی ان کی باتیں. فرمایا کہ ساری باتیں غلط ہیں، حق بات وہ ہے جو اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آیات 6-13 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے. فرمایا، نمبر 1، اللہ نے وسیع و عریض آسمان بنایا، اسے سورج چاند اور ستاروں سے سجایا، اور اس میں تمہیں کوئی عیب کوئی رکھنا نظر نہیں آتا. نمبر 2، اللہ نے انتہائی کشادہ زمین بنائی، اس پر بھاری بھاری پہاڑ نصب فرمائے، اس میں طرح طرح کی نباتات اگائی جو بندوں کے لیے خالق کی معرفت حاصل کرنے کی واضح نشانیاں ہیں. نمبر 3، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے سے باغات اگائے جو قائم رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، صرف پھل اتار لیتے ہیں، اور کھیت پیدا کیے جو ہر سال جڑ سے اکھاڑ لیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی کاشت کی جاتی ہے. نمبر 4، اللہ نے انسانوں کے رزق کے لیے کئی نعمتیں پیدا فرمائیں، خاص طور پر کھجوروں کا ذکر ہے کہ جن کے خوشے وہ ہیں کہ جن میں تہ بتہ کھجوریں ہوتی ہیں. اور نمبر 5، اللہ نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. آیا 14-15 تاریخ سے عبرت، کئی قوموں کی مثال دی گئی. ماضی میں قوم نوح، کنویں والی قوم، اصحاب الرس، ان کی اصل حقیقت کیا ہے کوئی ہمارے پاس اس کے بارے میں واضح تفسیر نہیں ہے. قوم سمود، قوم عاد، آل فرعون، قوم لوط، جنگل والی قوم جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول تھے، اور طبع کی قوم، ان کے بارے میں بھی کوئی ہمارے پاس حتمی تفسیر نہیں ہے. ان قوموں نے آخرت کے حوالے سے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلایا، رسولوں نے ان تک بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن وہ اپنے انکار سے باز نہ آئے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. پھر ذرا ایک سرچنگ کوشچن ہے کہ خود سوچو کہ کیا اللہ پہلی بار انسانوں کو بنا کر تھک گیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہر دور میں چھٹلانے والے ہی شکوک و شبہات کا شکار رہے ہیں اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے ہیں. آیات 16-18 میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، اسے معلوم ہے کہ انسان کا کون سا عضو کیا فعل انجام دے رہا. انسان کے نفس میں پیدا ہونے والا ہر وسوسہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. مزید یہ کہ اللہ نے دو فرشتے ساتھ انسان کے لگا دیے ہیں، اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا لیکن ایک چوکس دکھنے والا اس کے قریب موجود ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے اور ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آیت 19 میں موت کی سختی کا ذکر ہے. انسان موت سے ڈرتا ہے اور اس کے ذکر سے بھی گریز کرتا ہے، لیکن وہ ایک اٹل حقیقت ہے اور موت اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر آ جائے گی اور بلا شبہ اس کی سختی اذیت ناک ہوتی ہے. اللہ نے اس کی سختی سے محفوظ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا تو وصال کے وقت بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرما رہے تھے انا للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اللہ ہم پر یہ سختیاں آسان فرمائے. آیات 20-22 میں میدان حشر میں حاضری کا بیان ہے. فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تمام انسان زندہ ہو جائیں گے. ہر انسان کو میدان حشر میں اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ وہ دو فرشتے ہوں گے جو دنیا میں اس کے اعمال کو نوٹ کر رہے تھے. ایک فرشتہ اس کو ہانک رہا ہوگا، لے کے جا رہا ہوگا میدان حشر کی طرف، اور دوسرے کے ہاتھ میں اس کے اعمال کا ریکارڈ ہوگا. اللہ انسان سے فرمائے گا کہ تم اس روز کی تیاری سے غافل تھے، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کی بصارت بہت تیز کر دی ہے، ہر شے سے پردہ اٹھا دیا ہے، اب تمہیں آخرت کی تفاصیل خوب دکھائی دے رہی ہیں، وہ تفاصیل کے جن کی خبر انبیاء اکرام نے دی تھی. آیات 23-29 میں انسان کے ساتھی شیطان کے انجام کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ شیطان اس روز ظاہر ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے جس پر مسلط کیا گیا تھا یہ ہے وہ شخص، یہ حاضر ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ہر ایسے انسان اور ہر ایسے جن کو جہنم کی آگ میں ڈال دو جو حق کا انکار کرنے والے تھے، حق کے دشمن تھے، بلائی کے کاموں سے روکتے تھے، حد سے گزرنے والے تھے اور انبیاء کی تعلیم میں شک کرتے تھے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ دیگر معبود تراش کر لیے تھے. ایسے بدبختوں کو شدید عذاب میں جھونکو. اب وہ شیطان ایک دم گھبرا جائے گا، کہے گا اللہ میں نے سرکشی نہیں کی، یہ خود ہی گمراہ تھا. اللہ فرمائے گا یہاں جگڑنے کی ضرورت نہیں، میرے ہاں جرائم کی سزا، میں نے تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے آگے کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، میرا دستور بدلتا نہیں ہے. اب تم بھی اور گمراہی میں پڑنے والا ہر انسان بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوگا. اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں، اس کے حملوں سے محفوظ فرمائے. آیت 30 بھی بڑی ہلا دینے والی ہے. جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. انسان اور جنات کی اکثریت اپنی غفلت اور بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. سورہ اعراف آیت 179 میں یہ مضمون ہے. اس کے باوجود جب اللہ جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی نہیں ابھی اور بھی ایندھن چاہیے، ابھی اور بھی انسان اور جنات چاہیے. اللہ ہم سب کو اس ہولناک جگہ سے محفوظ فرمائے. آیات 31-35 میں فرمایا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. ان آیات میں بشارت دی گئی کہ جنت اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے پرہیزگاروں کے لیے ہے اور اس سے روز قیامت ان کے لیے مزید سجایا جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے سیرت و کردار کو پاکیزہ رکھنے کے لیے برائیوں سے بچتے تھے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، یہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کے دلوں پر ہر وقت دقت طاری رہتی تھی. روز قیامت ان سعادت مندوں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں انہیں ہر وہ شے ملے گی جو مانگیں گے اور اللہ اس کے علاوہ اپنے خاص فیض سے بھی انہیں نعمتیں عطا فرمائے گا. سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، رخ انور کا دیدار جو نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آئے 36 تاریخ سے عبرت حاصل کرو. فرمایا کہ ماضی میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو آج کی سرکش قوموں سے زیادہ طاقتور تھی. جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے ان پر شدید عذاب بھیجا. اب وہ دوڑی پناہ کی تلاش میں لیکن کوئی پناہ نہ مل سکی اور عذاب سے دوچار ہو کر رہی. آیت 37, حق کی معرفت حاصل کرنے کے دو ذریعے. فرمایا اللہ کے بندوں تک حق پہنچتا ہے. البتہ حق کی معرفت سے دو طرح کے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن کے دل برے اعمال تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں, ان کے دلوں پر کوئی زنگ نہیں ہوتا. ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کرتے ہیں, جیسے ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حق سامنے آیا فوراً قبول کر لیا. تو ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب, جس کے پاس سلیم قلب سلیم ہوگا فوراً حق قبول کرے گا. یا پھر وہ کہ جن کے دلوں پر کوئی پردے آ جاتے ہیں. عمر فاروق کے دل پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پردہ تھا, وہ پردہ تعصب کا تھا, انہیں غصہ تھا کہ محمد نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا. بیٹا ادھر چلا گیا اسلام کی طرف اور باپ کو ہمارے ساتھ ہے, بھائی ایک بھائی ادھر چلا گیا ایک بھائی ادھر ہے. لیکن فرمایا جب ایسے لوگ بھی القسم وہو شہید, جب وہ توجہ سے قرآن مجید کو سنیں گے تو بالآخر دل کے پردے ان کے بھی ہٹ جائیں گے اور دل ایمان سے جگمگا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال لیے لیکن دل میں خلوص تھا, قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, قرآن نے دل کے زنگ کو اتارا اور اس کے بعد نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں دی. تو یہ دو صورتیں ہیں, یا تو دل قلب سلیم ہو اور اس پہ کوئی آلودگی نہ ہو, اور یا پھر انسان توجہ کے ساتھ قرآن سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے, انشاءاللہ اس سے حق کی معرفت حاصل ہو جائے گی. آیات 38-40 میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے, اس مضمون کا بیان ہے. یہود نے یہ کہا کہ اللہ نے 6 دن میں بنایا آسمان اور زمین کو, تھک گیا اور پھر اس کے بعد آرام کیا. فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر کمزوری ہر نقص ہر محتاجی ہر کمی سے پاک ہے. اور فرمایا کہ کفار کی یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ دیتی ہیں. فرمایا کہ آپ صبر کریں اور دل کو سکون دینے کے لیے صبح و شام اللہ کی تسبیح اور حمد کریں, رات کی گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کریں اور نمازوں کے بعد بھی ذکر کی لذت سے چاشنی حاصل کریں. اللہ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر کی سعادت عطا فرمائے. آیات 41-44 میں احوال قیامت کا ذکر ہے. روز قیامت ایسے محسوس ہوگا کہ بہت قریب سے سور میں پھونک ماری گئی ہے. تمام مردے اس سور کی آواز کو سنیں گے اور قبروں سے باہر نکل آئیں گے. جس اللہ نے دنیا میں زندہ رکھا پھر موت دی, اب اسی کی طرف لوٹنا ہوگا. زمین تمام مردوں کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور وہ سب نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. آخری آیت ہے سورہ کاف کی آیت 45. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کے ذریعے یاد دہانی کراتے رہیے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے فرمایا کہ مخالفین کے جن اعتراضات اور طنز کے تیروں سے آپ غمگین ہو رہے ہیں وہ اللہ کے علم ہے, آپ انہیں زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قرآن حکیم کے ذریعے انہیں حق اور حقائق کی یاد دہانی کراتے رہیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے, ان سے منوانا نہیں. اللہ ہر دائی دین کو اپنی کتاب کی مسلسل تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری سورہ مبارکہ 26 بارے میں ہے, سورہ زاریات. تذکیر بالقرآن کا شاہکار. اس سورہ مبارکہ میں تاریخی واقعات, آیات آفاقی و انفسی اور احوال قیامت کا ذکر مختصر لیکن بڑے مؤثر پیرائے میں وارد ہوا ہے, اور تذکیر بالقرآن کے اعتبار سے یہ صورت اپنے مثال آپ ہے. آیات کا تجزیہ, آیات 1-19 احوال آخرت, آیات 20-23 آیات آفاقی و انفسی پر غور کی دعوت, آیات 24-46 تاریخ سے عبرت, آیات 47-51 آخرت کے بارے میں ایک دلیل, اور آیات 52-60 مشرقین مکہ کے ساتھ کشمکش. اب آیات 1-6, فرمایا قیامت ضرور آئے گی, بارش کی آمد سے قبل تیز ہوائیں چلتی ہیں جو گرد و غبار اڑاتی ہیں, پھر وہ بھاری بادلوں کو لاتی ہیں، بادلوں کے آنے کے بعد وہ ذرا نرمی سے چلتی ہیں تاکہ بادل کسی مقام پر رک کر برس جائیں، ہواؤں کے ذریعے سے یہ تقسیم ہوتی ہے کہ کہاں بادلوں نے، کہاں سے بادلوں نے گزر جانا ہے اور کہاں بادلوں نے برسنا ہے. بادلوں کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں سے مردہ بیج زندہ ہو کر اور اپنے اندر سے وہ کونپلے نکالتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ برق ہے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے بعد لازمت اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ ہمیں ہر حق کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 7-14 میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام، یہ مضمون ہے. ان آیات میں اللہ نے آسمان کو گواہ بنایا، وہ آسمان کے جس میں فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے راستے ہیں، بس سمائے ذات الحبوب، فرشتے اللہ کے احکامات لے کر ان راستوں سے نیچے اترتے ہیں اور انسانوں کے اعمال کی خبریں لے کر اوپر جاتے ہیں. اس آسمان کو گواہ بنا کر اللہ نے فرمایا کہ لوگ بلا وجہ قیامت کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں، انہم لفی قول مختلف، کسی کا خیال ہے قیامت کا آنا ناممکن ہے، کسی کا تصور ہے قیامت آئے گی لیکن ہمارے معبودوں کی شفاعت ہمیں جہنم سے بچا لے گی، کوئی کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ سبھی کو بخش دے گا، کسی کی خام خیال یہ ہے کہ جس اللہ نے یہاں نعمتیں دی ہیں وہ آخرت میں بھی دے گا. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے جھوٹ بولنے والے روزے قیامت مارے جائیں گے. آج وہ طنزیہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت اس روز آئے گی جب انہیں آگ پر بھونا جائے گا. اللہ فرمائے گا آپ اپنی سرکشی کا مزہ چکھو، یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے تھے. سوال طنزیہ ہے، اللہ کا جواب بھی اسی انداز سے. آیات 15-19، پرہیزگاروں کے لیے حسین انعامات، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے باغات اور چشموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے انعامات مسلسل وصول کرتے رہیں گے. یہ صلہ ہے ان کے اس عمل کا کہ وہ انتہائی نیکوکار تھے، راتوں کو کم سوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور سحر کے اوقات میں اللہ سے بخشش مانگتے تھے، بندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور اپنے اموال سے محتاجوں اور بے کسوں کی مسلسل مدد کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 20-23 میں آیات انفسی و ارضی قیامت کے لیے دلیل ہے، یہ موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسانوں کو آیات ارضی اور آیات انفسی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی. زمین پر بھی غور کرو، اپنے وجود پر بھی غور کرو. زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا، زمین پر موجود غذائی اور دیگر استعمال کی اشیاء کا ختم ہونے کے بعد بار بار پیدا ہونا، ہم سبزیاں کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اللہ اور پیدا کر دیتا. کئی چیزیں ہیں کہ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں اللہ دوبارہ پیدا کر رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ہمارے اپنے وجود میں ضمیر کا نیکی پر ایک سرور دینا اور برائی پر اندر ایک گھٹن اور خلش پیدا کرنا اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلے گا. جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا. اللہ ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے. آیات 24-30 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے. اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ان سے ایک بڑا موٹا سمین، اجرن سمین، موٹا سا بچڑا ان سے کہا کہ بھون دو، جلدی سے روسٹ کر دو تاکہ جلدی سے تیار ہو جائے، اور ایک بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان اس بچڑے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اب ڈر گئے، کیونکہ قبائلی روایات میں یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن کسی کے یہاں آتا تھا تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا. فرشتوں نے کہا مت ڈریے، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، لہذا ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے. ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں کہ جو بڑا صاحب علم ہوگا، غلام العلیم، یعنی اشارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف. ان کی زوجہ جو ہے وہ ذرا دور کھڑی ہوئی پورا منظر دیکھ رہی تھی، اب وہ ایک دم آگے آئیں اور جیسے کہ ایک بڑھاپے میں ایک بڑھیا جو ہے وہ کچھ باتیں کرتی ہوئی جسم کہتے ہیں بڑبڑاتی ہوئی آتی ہے، اسی طرح وہ آئیں اور اپنے ماتھے پر ہاتھ بھی مارا، کہہ رہے میں تو بھانج ہوں، بوڑھی بھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، میرے ہاں بیٹے کیسے پیدا ہو، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم اور فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صل علیہ، اللهم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحما، اللهم ذکرنا منه ما نسینا و علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.